بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب امروز روز شهادت یکی از فقهای نواندیش، نوآور، خوشفکر و مبارز.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی رات ایک ایسے عظیم فقیہ کی شہادت کی رات ہے کہ جنہوں نے فقہی مطالب کے اندر جدید مطالب کو لوگوں کے سامنے رکھا، جدید انداز فکر کو اپنایا، جدید بحثوں کو نئے نئے انداز سے لوگوں کے سامنے کیا، اور ساتھ ساتھ آپ مجاہد بھی تھے، راہ خدا میں لڑنے والے،
کسی کہ در راہ اعتلاء اسلام و تخیل و آزادی ملت عراق به دست دژخیمان و اسیب شهادت رسید.
ایک ایسے فقیہ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے صرف کر دی، اور ساتھ ساتھ ملت عراق کو غاصب اور باسی حکومت کے قید سے چھڑانے کی اپنی ممکنہ کوشش کرتے ہوئے انہی کے ہاتھوں شہادت کا جانوش کیا.
خوشبخت ہم از اینکہ میبینم جلسه ما مملو از جوانان و نوجوانان ہے،
اور یہ دیکھ کے انتہائی مسرت ہو رہی ہے مجھ کو کہ ہماری اس محفل کے اندر نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود ہے.
و خوشبختر از این که این مرکز مدینه تولید ایک جایگاهی است که جوانها رو در خودش میپذیره،
اور یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ مسجد کہ جس کا نام مدینہ العلم مسجد ہے، ایک ایسی مسجد ہے، ایک ایسا مرکز بن گیا کہ جہاں نوجوان آتے ہیں اور اس کے اندر اپنی فعالیت کو انجام دیتے ہیں.
من باید به نوبه خودم از متصدیان این مرکز و تراست محترم این مسجد تشکر کنم،
اور اسی وجہ سے میں اپنی جانب سے اس مسجد کی محترم ٹرسٹ کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
امام زمان سلام الله علیه انشاءالله اجر جزیل بکنم.
اور اس مسجد کی ٹرسٹ کی اس انتظام پر انشاءاللہ ان کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے اجر عظیم عنایت ہو.
خب برای اینکه مقداری دوستان با تاریخ روحانیت شیعه و مبارزات حوزه های علمیه و مجتهدین و عالمان بزرگوار دینی قدری آشنا بشند، امشب بحثم رو راجع به این مطلب دنبال خواهم کرد.
آج کی جو میں گفتگو آپ کے سامنے انجام دینا چاہتا ہوں اس کے اندر جو شیعہ روحانیت کا کام ہے، اور شیعہ روحانیت نے جس طرح ہر میدان میں قدم رکھا، مبارزہ کیا، جہاد کیا اور اپنی کوششوں سے کام کو آگے بڑھایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کرو.
تا جوانان ما مقداری نسبت به حوزه های علمیه و علماء بزرگوار معرفت بیشتر پیدا کنند،
تاکہ اس گفتگو کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کی معرفت میں اضافہ ہو کہ کس طرح ہمارے حوزہ علمیہ کام کرتے ہیں اور اس میں موجود علماء نے کیا خدمات
ہر چه معرفت بیشتر بشود تعلق و ارتباط قوی تر خواهد شد،
اور جتنا یہ معرفت اور آگاہی زیادہ ہوگی اتنا آپ کا تعلق اور وابستگی بڑھ جائے گی،
و هر چه او تضعیف شود تعلق کمتر خواهد شد،
اور جتنا اس معرفت اور آگاہی میں کمی ہوگی نتیجے میں آپ کا تعلق اور وابستگی کم ہو جائے گی.
اگر تعلقات و وابستگی بیشتر بشود علماء مردم با هم باشند به یک سو حرکت کنند، یک جامعه بالنده و پویا خواهیم داشت،
اور اگر تعلقات آپس میں استوار ہو جائیں، اچھے روابط آپس میں قائم ہو جائیں، تو نتیجے میں معاشرہ اچھی جہت کی طرف آپس میں تعاون کے ساتھ بڑھتا ہے.
اما اگر چنین نشد متاسفانه باید عرض کنیم که افولی رو باید شاهد باشیم.
لیکن اگر یہ تعلق یہ رابطہ استوار نہ ہو سکے تو نتیجے میں پھر معاشرہ تنزلی کی طرف جاتا ہے.
خب برای ورود به این مبحثی که خدمتتون عرض کردم ما یه مقدمه قرآنی باید داشته باشیم.
یہ جو میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا عنوان پیش کیا ہے اس عنوان کے ذیل میں ایک مقدماتی گفتگو ہے جس کو میں قرآن کی آیت سے استناد کروں.
نمیشه بعد ما دارای ایک اندیشه باشیم، از مصدر اون اندیشه الگو برداری نکنیم.
ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی مرکز سے وابستہ ہوں اور اس مرکز کا جو سرچشمہ ہے اس سرچشمے سے بے خبر رہیں اور وابستگی پیدا نہ کریں.
سرچشمه اقدام ما، انگیزه ما، اندیشه ما قرآن شریف است، همون قرآن محجور.
ہماری ہر فکر، ہمارے ہر عمل، ہر اقدام کا سرچشمہ قرآن ہے. البتہ افسوسناک بات یہ کہ وہی قرآن کے جس کو قرآن محجور کہنا چاہیے.
حالا ما اون الگو رو از قرآن اتخاذ میکنیم تا هم تکلیف خود ما معلوم بشود، هم تکلیف شما معلوم بشود، و بعد ببینیم عالمان دینی چه کرده اند.
پس هم اپنے اسی سرچشمه یعنی قرآن سے نمونه عمل کو لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس نمونه عمل کے پرتوں میں ہماری کیا ذمہ داری بنے گی، آپ کی کیا ذمہ داری بنے گی، اور ہمارے علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھائے.
یکی از دستورات اکید قرآن در مسائل اجتماعی نهی از سستی، نهی از کاهلی، نهی از تنبلی.
اجتماعی مسائل کے اندر قرآن کریم نے جس چیز کی جانب بہت تاکید سے زور دیا ہے وہ سستی کاہلی سے دوری ہے.
ونہی از سازش است،
اور اس کے ساتھ ساتھ سازش سے بھی دوری کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے.
قرآن کریم ہم بر رہبران دینی دستور میدهد.
قرآن کریم کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان کا تعلق دینی رہنماؤں سے بھی ہے.
ہم بے مردم فرمان می دہت،
اور ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی ہے کہ جن کو پیروی کرنی ہے.
دستور مقاومت،
استقامت کا حکم،
پائیداری،
ثابت قدمی کا حکم،
سازش نکردن با ظلم و کفر،
ظلم اور کفر کے ساتھ آمیزش نہ کرنا اور اس کے ساتھ بنا رابطہ استوار نہ کرنا،
تحصیل عدب و عدب و قوه،
اس کے بعد قوت کا حصول.
به یحیی فرمود یا یحیی خود کتاب به قوه.
قرآن کریم میں جناب یحیی نبی کو مخاطب کیا گیا، کہا گیا کہ اے یحیی کتاب کو قوت کے ساتھ تھا.
مجموعه دستوراتی که باید اجرا کنی این مجموعه رو باید محکم با قدرت و قوت اخذ کنی.
جس کتاب کے احکامات کو آپ نے عملی بنانا ہے، اس کو اجرا کرنا ہے، اس کتاب کو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تام پکڑو.
و به دیگران هم خدا خطاب فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه.
اور اسی طرح دوسروں کو خدا نے مخاطب قرار دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو قوت کے ساتھ پکڑو.
و به جامعه اسلامی و مسلمان هم دستور داد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوکم.
اور اسی طرح امت مسلمہ کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اپنی قوت کو بڑھاؤ، اور اس کی ایک مثال دی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے، یعنی اتنی زیادہ قوت ہو کہ تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے دشمن خدا کے دل میں روکتا رہی ہو.
پس در اینجا امر به مقاومت، امر به استقامت، امر به تحصیل قوه، امر به تحصیل قدرت کرده.
پس یہ وہ قرآنی احکامات ہیں کہ جن کے اندر خداوند عالم نے ان مسلمانوں کو، تمام گروہوں کو قوت کے حصول کے لیے، احکامات کے اجرا کے لیے، قوت کے حصول کے لیے تاکید فرمائی ہے.
یک زمانی ہم دستور میدهد به این که
آیا دیگر صلوات. ہر چیز کی سلامتی کے لیے ایک درود آپ بھیجتے ہیں، ایک درود اس مائک کی سلامتی کے لیے بھی بھیجتے ہیں تاکہ پروگرام چلتا رہے. بابا سے بولے صلوات.
نیازمندی چیز بدیه.
کسی چیز کا بھی محتاج ہونا بری چیز ہے.
جب انہا سعی کنید نیازمند نشید،
کوشش کریں کہ آپ کسی چیز کے محتاج نہ ہو کر.
آره احتیاج میں بولاں گو دیدی،
یعنی ابھی ہم ایک مائک کے محتاج ہو گئے نا، اچھی بات نہیں ہے.
خب پس یک جا دستور به تحصیل قوه و عده و عده میدهد.
پس ایک جگہ خداوند عالم قوت کے حصول کے لیے حکم فرما رہا ہے.
یک زمانی دستور میدهد سست نباشید.
دوسری جگہ خدا حکم دیتا ہے کہ سستی کو چھوڑ دیں.
سازشکار نباشید.
تیسری جگہ حکم دیتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں.
ہاں این آیات دو دسته هستن.
یہ جو آیات بیان کی جا رہی ہیں دو حصوں میں تقسیم کی جائیں گی.
بعضی از این آیات خطاب به خود انبیاء.
ان آیات میں پہلا حصہ ان آیات کا وہ ہے کہ جس میں مخاطب انبیاء ہیں.
تا ما که امت آنان هستیم تبعیت کنیم.
اور چونکہ خطاب انبیاء سے ہے اور اس کے ذیل میں جو امت ہے اس سے بھی خطاب ہے.
خطاب به رهبران الهی است.
الهی رهبروں سے خطاب ہے.
امت تبعیت کنن.
اور اسی خطاب کے ذیل میں امت کو بھی کہا جا رہا ہے عمل کرنے.
به موسی فرمود اذهب انت و اخوک به آیاتی.
اور جناب موسی سے خداوند عالم نے کہا کہ آپ اور آپ کے بھائی میری آیات کے ساتھ جائیں.
ولا تنیا فی ذکری، مبادا در ذکر من و اقدام به نام من کوتاهی بکنید.
اور هرگز میری یاد میں میرے ذکر کی یاد میں کوتاہی نہ کرنا، سستی سے کام نہ لینا.
یا اذهبا الی فرعون انه طغى.
یا اسی طرح دوسری جگہ خطاب فرمایا خدا نے کہ تم دونوں یعنی تم اور ہارون جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے طغیان کیا ہے.
برای چی؟ برای اینکه مردم به دنبالتون را بیفتن.
یہ خطاب بظاہر انبیاء سے ہے لیکن اس میں میسج اور پیغام امت کے لیے بھی ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے لوگ بھی آئیں.
ان خطاب به انبیاء،
یہ انبیاء سے مخصوص خطاب ہے.
یہ موقع خطاب به امت می کند که تبعیت کنید.
ایک اور مرتبہ خطاب خود امت سے کیا جاتا ہے اور اس میں اس کو تاکید کی جاتی ہے پیروی کرو.
و اینکه شما سست نشوید.
اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تم سستی اور کاہلی کو چھوڑو.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
اور اس کے میں مثلا
مبادا شما سست بشید از دنبال کردن اونا.
اور یہ کہا گیا قرآن میں کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنے میں سستی سے کام لو.
ولا تهنوا ولا تحزنوا.
اور نہ سستی سے کام لو نہ حزن و اندوہ کا شکار بنو.
شما حق ندارید در تعقیب کافران به خودتان سستی و اهمال راه بدی.
یعنی ظاهرا اس آیت کے اندر خدا میں پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم کافروں کا پیچھا کرنے میں سستی سے اور کسی خوف سے کام لو.
بعد این رو بدانی در قرآن باز هست کہ اگر کسی به این پیام قرآنی گوش بده پیروزه.
اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جس کسی نے بھی قرآن کے پیغام کو سنا اور عمل کیا وہ کامیاب ہے.
و مورد حب خدا.
اور وہ فقط کامیاب نہیں ہے، خداوند عالم کا محبوب ہے.
علال قاعده است و پیروز خواهد شد.
اور یہ ایک اصولی بات ہے، جو محبوب خدا وہی کامیاب ہوتا ہے.
این تبعیت، این راه ندادن وهم و سستی در خود پیروزی قطعی.
یعنی اگر انبیاء کی پیروی کی گئی اور اس کی راہ میں سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا گیا تو کامیابی یقینی.
یادتون باشه این مسئله تحلیل عقلی دارد.
اور اس مسئلے کے پیچھے عقلی دلائل موجود ہیں.
فقط تعبد نہیں،
یہ فقط یہ ایک تعبدی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں کہا گیا ہے تو ہمیں کرنا ہے.
کہ چشم سے تعبد کنید نا،
کہ ہم اندھی تقلید جس کو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لینی، یہ بات نہیں. اس کے پیچھے عقلی تحلیل موجود ہے.
تحلیل عقلی دارد،
عقلی طور پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے.
تحلیل عقلی در خود آیه هست.
اور خود آیت کے اندر عقلی تحلیل موجود ہے.
وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. به خودتون سستی راه ندهید.
اور کہا گیا کہ سستی سے بچو
در دنبال کردن کافران،
کافروں کا پیچھا کرنے میں سستی سے بچو.
اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ. اگر شما علم میبینید اونها هم علم میبینن.
اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر اس کام میں ان کا پیچھا کرنے میں ان کے پیچھے بھی جانے میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے.
اما یہ فرق دارید
لیکن ایک فرق ہے تمہاریوں کی تکلیف میں.
بله مبارزه کردن هر دو طرف خسارت میبیند.
یعنی یہ بات عقلی ہے کہ جب مقابلہ کیا جاتا ہے کسی چیز میں تو دونوں طرف کو نقصان ہوتا ہے اور علم پہنچتا ہے.
ہر جنانی کہ پیغمبر نقصان میبیند دیگران هم نقصان میبینند.
اسی طرح انبیاء کو نقصان ہوتا ہے انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے مقابل جو لوگ ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہے.
دعوا حلوا خیر نمیکنند.
اور جھگڑوں کے اندر کوئی حلوا تو نہیں بانٹا جاتا.
تو جنگ بریانی خیر نمی کنن.
بریانی کے اندر بٹھا کے جنگوں کے اندر بریانی تو نہیں کھلائی جاتی.
علن قاعده همچنانی که شما علن میبینید اونم علن میبینید.
اصولی بات ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے دو طرف مد مقابل ہوتے ہیں دونوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں.
نگاہ کنید نمیخوایم تعبد کنید.
بس خدا کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے ہم نہیں کہہ رہے کہ تعبد مانے اس چیز کو.
میخوایم تحلیل عقلی داشته باشید.
عقلی طور پہ حل کرنا ہے مسائل.
علن قاعده همچنانی که اونا علم میبینن شما علم میبینن. اما یه فرق داره.
جس طرح انہیں تکلیف ہے اسی طرح آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی لیکن ایک فرق ہے دونوں کی تکلیف.
فرق چیه؟ و ترجون من الله ما لا یرجون. اما شما به یک چیزی امید دارید اونم رحمت خداست که اونها ندارن.
وہ بھی تکلیف میں تم بھی تکلیف میں ہو مگر ایک فرق ہے کہ تم اس تکلیف کے بدلے میں خدا سے کسی چیز کو طلب کرتے ہو ان کو اس چیز کی طلب نہیں ہے وہ اس سے امید نہیں لگا سکتے.
لطف الہی تکیہ گاہ ہے شما.
تمہاری جو تکلیف برداشت کرنے کی وجہ ہے کہ تم خدا کے لطف کے تم
محکم ترین تکیہ گاہ ہے
وہی تمہارا تکیہ گاہ ہے.
و این دستور قرآن ہے
و یہی قرآن کریم کا حکم ہے.
عالمان دینی رهبران دینی دقیقا این مسئله رو میفهمن.
اور جو رهبر ہوتے ہیں الہی رهبر ہوتے ہیں الہی عالم علماء ربانی ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں.
امیر المومنین در نهج البلاغه یہ تعبیر لطیفی دارن.
امام علیہ السلام نے اس بارے میں ایک ظریف حکایت اور نکتے کو بیان کیا ہے.
وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ آبَانَا أَمَامَنَا إِخْوَانَنَا فَمَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا.
امام علی نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی ہمراہی میں ہوتے تھے لڑتے تھے اپنے آبا و اجداد اپنے چچا اور سارے رشتے داروں کو قتل ہوتا ہوا دیکھتے تھے اس تمام کے چکر میں سوائے ہمارے ایمان کے پڑھنے کے کچھ اور نہیں ہوتا.
اما یہ تو نہ تو ہمیشہ مغالب باشیم و پیروز.
اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم غالب اور کامیاب رہیں گے.
نہایت پیروزی از آن ما بودا.
حقیقت میں کامیابی ہماری ہے.
اما تو این پیروز شدن مشکلات داشتیم ما.
لیکن اسی کامیابی کے حصول میں مشکلات کو برداشت کی ہے.
گایش دشمنان پیروز می شدن و زمانی ما
ظاہری طور پر بعض وقت دشمن فتحیاب ہوتا تھا وائی راوی ہم لوگ پر
بعضی از مواقع بود که اونها کشته می دادن ما اسیر می دادیم.
بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ان کے لوگ مرتے تھے ہمارے لوگ اسیر ہوتے تھے.
بعضی از مواقع ما اسیر می دادیم اونها کشته می دادن.
بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ برعکس ہو جاتا تھا معاملہ.
علال قاعده
اصولی طور پیسے ہی ہونا چاہیے.
درست. خوب پس همچنانی که اونا کشته میدادن ما هم کشته میدادیم.
پس جس طرح اون کے لوگ مرتے تھے ہمارے بھی مرتے تھے.
همچنانی که اونا اسیر میدادن ما هم اسیر میدادیم.
جیسے اون کے لوگ قیدی ہوتے تھے ہمارے بھی قیدی ہوتے تھے.
گاہی کشتہ طرف ما بود اسیرہ طرف اونا گاہی بالعکس میشد.
بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اون کے لوگ مرتے تھے ہمارے اسیر ہوتے تھے. بعض اوقات برعکس ہوتا تھا اون کے اسیر ہوتے تھے ہمارے مرتے تھے.
اما مردم بدانی
لیکن لوگوں اس بات کو سن لو اور سمجھ لو
یہ فرق داشتی.
ایک فرق تھا
اون وقتی که خداوند اخلاص ما را دید صداقت ما را دید نیت خیر ما را دید.
اس وقت که جب خدا نے ہماری صداقت کو دیکھا ہماری سچائی کو ہماری حسن نیت کو دیکھا
اون وقتی که ما صداقت و نیت و اخلاص خودمون رو نشون دادیم اون وقت پیروزی به سراغ ما آمد.
اور جب ہم نے اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں خلوص کو حسن نیت کو اخلاص کو پیش کیا تو کامیابی ہمارے ساتھ ساتھ چلی گئی.
فلما را الله صدقنا انزل علی عدونا الکبت. صدق ما رو که دید بدبختی رو بر دشمنان وارد کرد.
جب خداوند عالم نے ہماری سچائی اور خلوص کو دیکھا تو ہمارے دشمن کے اوپر بدبختی کو نازل کر دی.
وانزل علینا النصر
اور ہمارے لیے اپنی کامیابی کو نازل کیا.
فرق اینجاست.
بس یہی فرق ہے.
کشتے میدہن کشتے میدہیم اسیر میدہن اسیر میدہیم اما وہ یہ فرق
وہ بھی مارے جائیں گے ہمارے اسیر بھی مارے جائیں گے. ان کے بھی اسیر ہوئے ہمارے بھی اسیر ہوئے لیکن ایک فرق کے ساتھ.
ان وقتی کہ صداقت ما را اخلاص ما را نیت خیر ما رو خدا ببینه نصرت رو به ما میده خذلان رو به دشمن ما میده.
بس میدان جنگ میں دونوں کو منہ برابر کی مصیبتیں آئیں گی، لیکن جہاں اخلاص اور حسن نیت کو خدا دیکھے گا، نتیجے میں خیر اور اس کی کامیابی ہماری طرف آئے گی، دشمن کے لیے بدبختی.
با این دیدگاہ بود که دین روش کرد،
یہی نظریہ تھا کہ جس نے دین کو آگے بڑھایا ہے.
با این تحلیل عقلی مستند به آیات و روایات بود که دین روش کرد،
اور یہ آیات اور روایات کی عقلی تحلیل تھی، عقل سے سمجھنا تھا جس نے دین کو کامیابی عطا کی.
بعد به مردم کوفه فرمود امیرالمومنین،
اور پھر امام علی علیہ السلام نے کوفه کے لوگوں سے خطاب فرمایا
کہ ای مردم کوفه، اگر ما هم مثل شما بودیم بدبخت میشدیم،
اور کہا کہ اگر ہم بھی تمہاری طرح ہوتے تو ہم بھی بدنصیب و بدبخت.
یک شاخه ایمان رشد نمی کرد،
اور ایمان کی ایک شاخ بھی ہری نہیں ہو سکتی تھی.
یک ستون دین استوار نمی شد،
ایمان کا ایک ستون بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا.
لو کنا نعتی ما آتیتم ما کان للدین عمود ولا اخضر للایمان عود، نه برای دل شاخه سبزی میمان نه عمود دل پا بر جا میشد.
اگر ہم بھی تمہاری اس کے اوپر چلنے والے ہوتے راستے پر، تو نہ دین کی کوئی شاخ ہری ہوتی، نہ دین کا کوئی ستون پا بر جا ہوتا.
این مقدمه ایست که از قرآن گرفته شد،
بس یہ مقدماتی گفتگو ہے جو قرآن کریم سے حفظ کی گئی.
نهی از سستی و سازش،
بس کس چیز سے بچنا ہے؟ سستی سے بھی بچنا ہے اور دشمن کے ساتھ تعلقات سے بھی بچنا ہے.
مأمور شدن رہبران دینی برای مقاومت و ہدایت،
اور خداوند عالم نے الہی رہبروں کو تاکید کی ہے، ان کے وظیفہ قرار دیا ہے کہ مقاومت کرنے ثابت قدمی دکھائیں.
خطاب به امت ها، به امت برای تبعیت،
اور امت کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ پیروی کرو اپنے الہی رہبروں کی.
و نتیجه این امر و اطاعت از این امر و اطاعت از رهبران دینی غالبا پیروزی بوده،
اور انہی الہی رہبروں کی پیروی کا اکثر جگہوں میں نتیجہ کامیابی ہے.
معلوم شد یہ مقدمہ، یہ الگو،
بس یہ نمونہ عمل کی مقدماتی گفتگو.
یہ قرآن ہے،
یہ قرآن ہے،
دستور العمل قرآنی ہے.
قرآن کریم کے اندر جو دستور العمل ہے وہ بیان کیا گیا ہے.
عزیزان من، حوزہ‌های علمیہ دائماً فدائماً این جهاد مخلصانه رو کردن.
عزیز دوستو، نوجوانو، حوزه‌های علمیه نے مستقل کوششیں کی ہیں اور اس جهاد کو قائم کیا ہے.
همیشه حوزه‌های علمیه و عالمان راستین،
همیشه حوزه‌های علمیه نے اور سچے علماء نے، حقیقی علماء نے،
اینها در صف مقدم مبارزه علیه جریان کفر و زندقه بودند،
اور یہی ہمارے سچے اور حقیقی علماء، مجتہدین، فقہا دشمن کے اور استکبار کے مقابلے میں کھڑے رہے،
دیگه محکم در مقابل جباران بودند،
اور جباروں کے مقابلے میں مضبوط قلعہ بن کے کھڑے ہو گئے.
به شهادت تاریخ، هیچ قیامی را شما پی قیام حقی را پیدا نمی کنید که یا در طبیعه آن روحانیت بوده یا در کنار آن روحانیت بوده.
اور تاریخ کی گواہی آپ کو مل جائے گی اس بات پر کہ کوئی حقیقی قیام اور سچا قیام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی یا باغ دوڑ ہی کسی مجتہد کے پاس ہو یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پشت پر کسی فقیہ کا ہاتھ ہو.
مرحوم امام یہ تعبیر لطیفی دارن،
امام خمینی نے ایک ظریف نکتہ بیان
راجع به علماء راستین، این قید راستین رو یادتون بجا.
آقا اپنی تقریب راستین کا جہاں ذکر کریں گے میں اس کا ترجمہ حقیقی علماء سے کروں گا.
عالم حقیقی،
حقیقی عالم،
نه هر که امام بسر شد از علماء.
یہ کیوں آقا نے کہا راستین اور میں نے حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ اس کی ابھی آقا نے وضاحت کر دی کہ ہر وہ شخص کہ جس کے سر پہ امامہ ہو عالم نہیں ہوا.
نہ یادتون باشه، بنده در صدد توجیه بعضی از مسائل نیستم.
میں بعض چیزوں کی البتہ توجیه پیش نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ.
ان قید راستین ہم یادتون باشه،
یہ حقیقی علماء، یہ قید لگا رہا ہوں علماء کے، حقیقی علماء، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا.
فرمود در هر تعبیر امامه،
امام کی تعبیر،
در هر نهضت و انقلاب،
امام نے کہا ہر تحریک اور انقلاب
کہ اون انقلاب الہی و مردمی باشد،
کہ اس انقلاب اور تحریک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الہی ہو.
علماء اسلام اولین کسانی بودند،
اور اس انقلاب اور تحریک میں علماء اسلام وہ پہلی صف تھے، وہ پہلا دستہ تھے،
کہ بر تارک جبینشان، یعنی در پیشانیشان،
کہ ان کی پیشانیوں پر
خون و شہادت نقش بستے
اور کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر شہادت نے اپنا نقش ثبت کیا.
ما اگر بخوایم حالا متذکر جریاناتی که علمای راستین مبارز انجام دادن بگیم خیلی طولانی میشه.
اگر ہم یہ چاہیں کہ یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا چاہیں کہ کون سی تحریکوں میں اور کون سی انقلابوں میں علماء نے شرکت کی تو بہت لمبی گفتگو ہے.
نہضتی در ایران اتفاق افتاد به نام نهضت جنگل.
ایک تحریک ایران میں برپا ہوئی جس کو جنگل کی تحریک کہا جاتا ہے.
میرزا کوچک خان جنگلی یہ روحانی جوان ہے
اور اس تحریک کی سرداری کرنے والے مرزا کوچک خان کے نام سے مشہور ہیں کہ جو ایک روحانی تھے.
مبارزہ کرد و مبارزہ کرد
اور انہوں نے جنگ لڑی, مبارزہ کیا, جہاد کیا,
تعقیب شد
ان کا پیچھا کیا گیا
تا در کوههای البرز یخ زد منجمد شد.
اتنا ان کا پیچھا کیا گیا اور وہ دشمن سے فرار اختیار کرتے رہے, بچتے بچاتے رہے, یہاں تک کہ البرز پہاڑی سلسلہ ہے تہران سے تھوڑا دور وہاں پہ جا کے وہ منجمد ہوئے.
در قضیه مبارزه با روسا شیخ محمد خیابانی و قیام مردم تبریز.
اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو ظاہر شہر تبریز سے تعلق رکھتا ہے. وہاں پہ ایک عالم مجاہد ہے جو اس کی سربراہی کر رہے ہیں,
میرزای شیرازی و تحریم تمباکو.
اس کے علاوہ تمباکو کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, جب تمباکو کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا تھا مجتہد مرزا شیرازی نے کیا تھا.
آخوند خراسانی و مسئلہ مشروطیت
کا معاملہ پیش آیا تو آخوند خراسانی اس میں تھے. پیش
امام و این انقلابی که الان لرزه بر دنیا انداخت,
یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پہنچا کس انقلاب اسلامی ایران کی طرف کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا.
امروز شما هر جا در عالم برید خودتون رو مفتخرید به این که ما یک شیعه مرید امام خمینی هستیم.
آج آپ پوری دنیا میں جا کر افتخار سے سر بلند کر کے پیسوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو خمینی نے روشناس کروایا.
به مصر میری آنچنان, به کویت میری آنچنان, به اردن میری آنچنان, به عربستان میری آنچنان, چه افتخاری آفریدم.
کس جگہ پہ بھی آپ جانا چاہیں, مصر چلے جائیں, تیونس چلے جائیں, یمن چلے جائیں, جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم خمینی کے مکتب سے تعلق.
بعضی ہم یہ گفتن ما اروپا کے می رفتیم 40 سال قبل خجالت می کشیدیم بگیم شیعه هستیم.
بعض لوگوں نے نقل کیا کہ 40 سال پہلے, کچھ عرصہ پہلے ہم جب یورپ جایا کرتے تھے تو ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم پتہ ہم شیعہ ہیں.
خجالت میں کہیں میں مسلمان ہستیں.
حتی ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں.
آہاں, حالا میرے اونجا با افتخار امروز 200,000 نفر از سراسر اروپا مسلمان ها تو پاریس جمع شدن.
آج ہی کی بات ہے کہ پیرس کے اندر 200,000 مسلمان پورے یورپ سے جمع ہوئے ہیں.
متفکرین مسلمان همین الان نشست 4 روزه دارن تو پاریس, مظهر مرکز مقابله با اسلام و اسلام ستیزی.
یعنی کس جگہ یہ اجتماع ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسا مرکز پیرس کے جہاں پہ اسلام سے مقابلے کی سازشیں کی جاتی ہیں, وہاں بھی یہ ایک بڑا اجتماع جمع ہوا ہے.
ہر جا نہضتی الہی و مردمی,
اور جہاں کہیں بھی کوئی الہی اور عوامی تحریک ہوگی,
معلوم ہے اگر رہبر ہرچه درصد نیتش خالصتر نفوذ بیشتر,
پس یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا اس رہبر کی نیت خالص ہوتی جائے گی اس کی عوام میں پینیٹریشن بڑھتی جائے گی.
شما به تاریخ روحانیت شیعه مراجعه کنید.
آپ شیعت کی روحانیت کی تاریخ کو کبھی مطالعہ کر رہے ہیں؟
فقیهان بزرگی در راه ترویج اسلام و تشیع جان دادن.
جن لوگوں نے تشیع کو دنیا بھر میں پھیلایا اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مجتہدین کا نام, فقہا کا نام,
شہید اول
شہید ثانی
نمیدونم شیخ فضل الله نوری تا میایم این اخیر که ماشاءالله ما بیش از 4,000 روحانی شہید تحویل خدا دادیم.
اور یہ تاریخ جو بتائی آیت اللہ فضل اللہ نوری تک, اس کے بعد جو ابھی انقلاب آیا اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی, اس انقلاب اور جنگ میں اس تمام معاملات میں 4,000 سے زیادہ علماء خدا کی راہ میں شہید ہوئے.
البتہ بعد در بعضی از مقاطع تاریخی این نکته خیلی مهمه، دقت کنید.
یه اهم نکته بیان کر رہے ہیں، آغاز میں توجہ فرمائیں.
در بعضی از مقاطع تاریخی بوده است که فقیهان و عالمان وارثه ما ورود کردن به دربارها.
یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ ہماری تاریخ میں یہ بات بھی نقل ہوئی کہ ہمارے علماء نے بعض مراحل پر تاریخ کے اندر دربار کے اندر بھی پینیٹریشن کی ہے.
دو مقطع تاریخی ما داریم که عالمان شیعی ورود کردن به دربارها.
تاریخ کے اندر دو مرحلے ایسے آئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے علماء نے دربار کے اندر اثر و نفوذ پیدا کیا.
چون ممکنه کسی اشکال کنه،
ممکنه اس بات میں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اشکال کرے.
میخوام این اشکال رو الان جواب بدم
اور میں آج اس اشکال کو برطرف کرنا چاہتا ہوں.
جوانها خوب گوش کنید.
اے عزیز جوانوں، غور سے سنیے گا ان باتوں کو.
ببینید در دو مقطع علماء بزرگ ما، فرهیختگان علمی ما به درباری ورود کردن.
بس دو مراحل ایسے ہیں تاریخ کے، دو زمانے ایسے ہیں تاریخ کے جس میں ہمارے اچھے علماء و انہوں نے نفوذ کیا ہے درباروں کے اندر.
ایک دربار مغل ہا،
پہلا واقعہ مغلوں کے زمانے کا ہے. مغلوں کے دربار میں ہمارے ایک عالم نے
حملے مغل پہ جہان اسلام،
مغل نے پوری دنیا پہ، جہاں اسلامی دنیا پہ حملہ کیا،
آمدن زدن کشتن، کتابخانه رو آتش زدن، مساجد رو ویران کردن.
اور اس کا طریقہ کار یہ تھا، جہاں بھی پہنچتے تھے آتے تھے، مارتے تھے، جلا دیتے تھے، کتابخانے جلا دیا کرتے تھے، ہر چیز ان کے آگے تہس نہس ہو جاتی تھی.
اینا در بغداد حمام خون به راه انداختن
اور بغداد کے اندر خون کی نہریں بہا دی انہوں نے.
خب با اینها دیگه باید چیکار کرد؟
اب ایسے جنگجوؤں اور ایسے وحشیوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟
اینا رو باید رام کرد،
ان لوگوں کو کسی طرح مہار کرنا پڑے گا.
ہم مسلمان ہا بمانند، ہم اسلام بمانند،
اور ایک ایسا طریقہ کار سوچنا پڑے گا کہ جس سے اسلام اور مسلمان دونوں ان کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے.
انجا باید اقدامی بشود.
بس یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں کوئی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی.
خواجہ نصیر الدین طوسی می خواهی،
اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں خواجہ نصیر الدین جیسے برجستہ عالم دین سامنے آتے ہیں.
ان عالمی کے کم نظیر کم نظیر،
ایک ایسے عالم کے جو اپنی ذات میں بے نظیر ہیں،
ہم فلکیدان ہیں،
علم ستاروں کا علم، فلکیات کا علم ان کے پاس ہے.
رصد خانه مراقی او جزء مرصد خانه های اول دنیا بوده،
اور جو علم نجوم سے متعلق جگہ ہوتی ہیں دنیا میں، پہلی جگہ بنائی گئی ان کی مشہور ہے.
فیلسوف است، عارف است،
اس کے بعد فلسفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں،
متکلم است، فقیہ است،
کلامی ہے، فقیہ ہے،
مفسر است، محدث است،
مفسر قرآن ہے، محدث ہیں.
اینجا همه رو گذاشت کنار، گفت من باید کاری کنم که این طاغیان و یاغیان و دجخیمان ہدایت بشم.
انہوں نے اس موقع پر احساس کیا کہ مجھے اب تمام چیزوں کو سائٹ پر رکھ کر کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ان ظالموں اور وحشیوں کے ہاتھ سے اسلام اور مسلمانوں کو بچائے.
آمد با کنار علامہ حلی قرار گرفت،
اور اس کے بعد آ کے وہ علامہ حلی کے ساتھ منسلک ہوا.
علامہ حلی از علمائی سے خدمت حضرت حجت رسیدہ.
علامہ حلی ان باشرف علماء میں سے ہیں کہ جن کو امام عصر کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا.
رو باید کاری بکنی،
اور خواجہ نصیر نے آنکہ علامہ حلی سے کہا کہ کچھ کرنا چاہیے.
کار چیئے؟ مسلمان کردن اینها.
اب علامہ حلی اور خواجہ نصیر کے درمیان بات ہوئی کہ کیا کام کریں کہ جس سے یہ بچایا جا سکے اسلام و مسلمانوں کو. کہا کہ خود اس کو، یعنی مغل بادشاہ ہے، اس کو مسلمان کرنا پڑے.
خواجہ ورود کرد،
خواجہ نے ان کے دربار میں رسائی حاصل کی،
انہا شدن مسلمان،
اور اس کے بعد خواجہ کی زحمتوں سے یہ مسلمان ہو گئے.
بعد از مسلمان شیعہ شدن،
اور بعد مسلمان ہونے کے بعد مذہب تشیع کی طرف انہوں نے
بنای توسعه مکتب تشیع با این ورود خردمندانه آغاز شد،
اور اس کے بعد شیعت کا جو پھیلاؤ ہوا، اس شیعت کے پھیلاؤ میں یہ ابتدا تھی جو خواجہ نصیر نے اپنی عمل سے انجام دی تھی.
ہم اشغالگران را آدم کرد،
اس اپنے اقدام سے خواجہ نصیر نے ظالموں اور غاصبوں کو مہار کیا،
ہم مسلمانوں کو نجات داد،
دوسرا مرحلے میں مسلمانوں کو نجات عطا کی،
ہم باعث توسعہ اسلام شد
اور سیاد اسلام کی گسترش کا بھی ذریعہ قرار پائے۔
ان ایک مقطع است که دو عالم مبرز اسلامی ورود کردن به درباری و این قلقله و قوقا رو به پا کردن،
اور یہ تاریخ کا وہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا زمانہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے دو برجستہ علماء نے دربار میں نفوذ حاصل کیا اور اس کے بعد اسلام کی ترویج اور زامن بنے۔
ورود محقق کرکی،
دوسرا مرحلہ تاریخ کا جس کے اندر محقق کرکی کے نام سے ایک مشہور عالم گزرے،
مرحوم علامہ مجلسی،
اور مرحوم علامہ مجلسی،
مرحوم شیخ بہائی،
شیخ بہائی،
و مرحوم میر داماد،
اور مرحوم میر داماد، چار علماء کرام،
ورود به دربار صفویه،
اور انہوں نے کس دربار تک رسائی حاصل کی؟ ایران میں جو شہنشاہیت کا نظام تھا اس میں ایک دور گزر صفویوں کا، اس کے دربار تک انہوں نے رسائی حاصل
کی،
اس کے بعد ان چار علماء نے اس دربار سے وابستہ ہو کے کیا کام انجام؟
شیراز رفتے عید، اصفہان رفتے عید،
کیا آپ میں سے کبھی کسی کا شیراز اور اصفہان جانا ہوا ہے؟
برید ببینید ان ہمیں مظاہر اسلامی از مسجد و مدرسه در این زمان ہے،
اور آپ جا کے دیکھیں گے کہ شیراز اور اصفہان میں جو اسلامی آثار، مسجدیں، عمارتیں آباد ہیں آج باقی رہ گئی ہیں اسی زمانے سے تعلق،
تو الان مهندسی صفوی تنها مهندسی امروز ایران اسلامی ایران ہے،
اور آج بھی ایران کے اندر جو اسلامی عمارت اور اسلامی آرکیٹیکچر کے نام سے چیزیں مشہور ہیں وہ صفوی دور،
حرم امام حسین با مهندسی صفوی ہے،
امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جو تعمیر ہوئی صفویوں کے دور میں،
حرم امیر المومنین با مهندسی صفوی ہے،
امام علی علیہ السلام کا حرم بھی صفوی ڈیزائننگ کے مطابق بنا ہے،
حرم علی ابن موسی رضا با مهندسی صفوی ہے،
آٹھویں امام علی ابن موسی رضا کا حرم بھی صفوی ڈیزائننگ کے مطابق بنا ہے۔
این دو مقطع بوده که این دو دسته از عالمان ورود کردن،
بس یہ دو زمانے ہیں تاریخ کے جس کے اندر ہمارے برجستہ علماء نے دربار تک رسائی حاصل کی اور اس کے بعد کام انجام،
اما برای حکومت،
لیکن انہوں نے کیوں وابستہ ہو کے کام کیا؟ کیا حکومت کے لیے؟
برا تعیر ظالمان،
کیا ظالموں کی مدد کے لیے؟
برا تقویت ظلمے،
کیا ظلموں کی مدد کے لیے؟
نہ، پنج هدف رو دنبال کردن،
نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ اگر دربار سے وابستہ ہوئے تو اس کے ساتھ پانچ اہداف کو حاصل کیا۔
ایک، حفظ اسلام و دفاع از کیان تشیع،
پہلا کام ان کا یہ تھا کہ اسلام اور شیعت کو بچایا جائے،
دفع کفار و متجاوزان از سرزمین های اسلامی،
دوسرا کام کافروں کے منوس قدموں سے اسلامی سرزمین کو پاک کیا جائے،
جلوگیری از کشتار و قتل و غارت مسلمان،
تیسرا کام مسلمانوں کے قتل عام کو روکا جا سکے،
جلوگیری از بدعت ها و انحراف ها،
چوتھا کام بدعت اور انحرافات کا راستہ بند کیا جائے،
بس تو گسترش بساط و ادارت اسلامی،
اس کے بعد اسلامی عدالت اور اسلامی ثقافت کی ترویج،
این دو تاریخ رو ما داریم که این بزرگان وارد شدن و این ثمرات را به وجود آوردن،
بس تاریخ کے اندر یہ دو زمانے ایسے ملتے ہیں جس میں ہمارے علماء دربار سے وابستہ ہوئے اور اس کے بعد ان کے اتنے نتائج سامنے آئے۔
غیر از این دو مقطع تاریخی همیشه عالمان شیعی در مقابل جباران و حاکمان جور بودن،
این دو زمانوں کے علاوہ آپ جب بھی تشیع کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے فقہا مجتہدین ہمیشہ ظالموں درباریوں کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں
و ہمیشہ با قدرت های بیرونی مبارزه کردن،
اور ساتھ ساتھ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں،
ہمیشہ در مقابل حملے و ہجمے اجانب ایستادن،
اور ہمیشہ اجنبیوں کے حملوں کے مقابلے میں آپ نے وہ استقامت کی ہے،
یادتان باشد براشون ایران و پاکستان و عراق ندارد،
یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان حقیقی علماء کے لیے ایران، پاکستان، افغانستان یہ کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتے۔
من رفتم خدمت آیت اللہ وحید خراسانی،
میں ایک مرتبہ آقای وحید خراسانی کی حضور شرف یاب ہوا،
بعد از حملے امریکا به افغانستان،
که جب امریکا نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اس کے بعد کی بات ہے،
به من فرمودم چه خبره، گفتم بعضی ها خوشحالن،
اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا حالات ہیں، میں نے بتایا کہ بعض لوگ تو خوش ہیں اس بات پہ کہ افغانستان پہ حملہ ہوا ہے، امریکہ نے حملہ کیا ہے،
فرمودن عجب چرا خوشحال،
انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیوں،
مگر نمیدانم کہ اسلام راضی نیست یک بلد الهادی یا کفری به یک بلد اسلامی حمله کنه و به حاکمانش طالبان باشن.
انہوں نے کہا کہ کیا لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ امریکہ نے طالبان کے اوپر حملہ کیا افغانستان پہ، کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ اسلام منع کرتا ہے اس بات سے کہ کوئی ظالم اور استکباری حکومت اسلامی مملکت پہ حملہ نہ کرے، چاہے وہاں کی حکومت طالبان جیسے ظالمان کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو.
فقہاء ما، عالمان ما ضد استبداد بودن.
ہمارے فقہاء، ہمارے علماء ہمیشہ طاغوت کے خلاف رہے،
ضد استعمار بودن،
ہمیشہ استعمار و استکبار کے خلاف رہے.
در مقابل حمله و حجمه و توطئه اجانب ایستاده بودن،
ہمیشہ انہوں نے دوسروں کے حملوں اور ان کے سازشوں کا مقابلہ کیا اور اس کے سامنے کھڑے رہے.
اگر بخوایم خیلی فشرده بگیم، باید اقدامات عالمان شیعه رو به سه دسته تقسیم کرد.
اگر ہم بہت مختصرا آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے علماء شیعہ کی زحمتوں کو تین حصوں میں تقسیم کرنا پڑے.
ایک، صدور فتوی.
سب سے پہلی چیز فتوی کا صادر کرنا.
دو، حضور در جبهه های جنگ.
دوسرا، خود جنگ کے موقع پر مورچوں پہ موجود ہونا.
سه، پشتیبانی از جهادگران.
تیسرا، مجاہدوں کی پشت پناہی.
بلدا شما میبینید در همین 100 ساله اخیر،
آپ اس آخری 100 سال کے اندر، اس آخری صدی میں ذرا ملاحظہ کیجئے،
در جنگ جہانی اول،
پہلی جنگ جہانی تھی،
در جنگ جہانی دوم،
چاہے دوسری جنگ جہانی ہو،
فقہائے ما ایستادن،
چاہے کوئی بھی عالم جنگ ہو، پہلی ہو دوسری ہو، ہمارے فقہا نے مقاومت کا سبب
براشون هیچ کشوری دونه کشوری فرق نمیکرد.
اور ممالک کا کسی ملک سے ان کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں تھا.
شیعہ و سنی فرق نمیکرد.
شیعہ و سنی کا فرق نہیں تھا.
باور کنید.
ان چیزوں کو یقین کیجئے گا.
آقا به ایتالیا آمده حمله کرده به ترابلس، لیبی امروز.
بریٹش اور اٹلی نے آگے ترابلس پر حملہ کیا.
حملے کرده به کجا؟
اٹلی نے حملہ کیا لیبیا پہ.
لیبیا، ترابلس.
ترابلس
کیا؟ خب ما میگیم به ما چه؟
کہنا چاہیے ہمیں کیا؟ اٹلی نے اس جگہ چھوڑ کے جا کے حملہ کیا، ہم کیا کریں؟
ہاں؟ درست ہے نا؟
ہم سے کیا سروکار، ہمارا کوئی زمینی تعلق بھی نہیں.
اما یک فقیه خودش رو مدافع عالم اسلام میدونه، مدافع مسلمان ها میدونه.
لیکن ایک فقیه اپنے آپ کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتا ہے، مسلمانوں کا محافظ اور ہمدرد سمجھتا ہے.
درست است که اسلام کاظم یزدی مال یزده و ایرانیه، اما ترابلس هم مال اونه.
یہ بات صحیح ہے کہ ان فقیه کا جو شہر تھا وہ یزد تھا اور آپ کی جو شہریت تھی وہ ایرانی تھی، لیکن اسلام آپ کا مکتب ہے.
مال اونه فرقی نمی کنه، اونا مسلمونه.
وہ بھی مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں ہے.
نگاه رو ببینی چه خبره.
افق کو دیکھیے گا، کس طریقے سے سوچتے تھے ہمارے فقہا.
ببینید چگونه نگاه میکنن،
کس طرح وسیع النظر ہو کے بات کیا کرتے تھے.
دشمن به دنبال اینه ما به هم مشغول باشیم.
دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ بھڑے جائیں.
دشمن دنبال اینه ما با هم درگیر بشیم.
دشمن چاہتا ہے ہم آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے دست و گریبان رہیں.
اما یک فقیه نگاه میکنه دشمن داره چه میکنه.
لیکن ایک فقیه کی نگاه اتنی وسیع ہوتی ہے کہ دشمن کی سازشوں کو سمجھتا ہے.
فعلا به ایتالیا به ترابلس حمله کرده
اور اٹلی نے ترابلس پر حملہ کیا.
ایشو یہ فتوا داده،
وہاں پہ آگئے محمد کاظم یزدی جو فقیه تھے، انہوں نے ایک فتوا دیا.
فتوای ایشو این است که برا همه لازم است و واجب است.
محمد کاظم یزدی جو فقیہ برجستہ تھے، انہوں نے حکم دیا کہ سب کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے
کہ در بیرون راندن قوای بریتانی ایتالیا،
اٹلی اور برٹش فوجوں کو ترابلس سے باہر نکالنے کے لیے
اقدام کنن،
کوشش کریں.
مرحوم آخوند خراسانی فتوا داده.
اس موقع مرحوم آخوند خراسانی نے بھی فتوا دیا.
مرزا حسن شیرازی، مرزا اول همین کار کرد.
مرزا حسن شیرازی نے بھی فتوا دیا.
مرزا محمد تقی شیرازی، براتون میخونم الان،
یہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا.
شیخ الشریعه اصفهانی که فرزند بزرگوارش مرحوم آقای شریعت در همین کراچی مدت ها بوده،
اور شیخ الشریعه کے نام سے برجستہ فقیہ گزرے کہ جن کے نواسے آقای شریعت مرحوم تھے، کہ جن سے مرحوم آقا جعفر صاحب نے،
مرحوم آصف الحسن اصفهانی هم مراجع ما بودند،
اور جو نام آقا لے تمام فقہا اور مراجعوں کے نام لے رہے ہیں،
و تا دیگران و دیگران و دیگران که زیاده،
بہت بڑی تعداد ہے فقہا اور علماء کے.
خب اولین فتوا، فتوای مرحوم اسلام کاظمی یزدی.
پس پہلا فتوا جو آقا بیان کر رہے ہیں وہ سید محمد کاظمی یزدی کا فتوا ہے.
ببینید فتوا این است، خوب گوش کنید.
یہ پہلی جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے، پہلی جنگ عظیم میں اٹلی اور برطانیہ نے حملہ کیا طرابلس پہ، فتوا آیا ہے اس پہ.
در این ایام که دول اروپایی مانند ایتالیا به طرابلس غرب حمله نموده،
ان دنوں کے جب غربی مغربی حکومتوں مخصوصا اٹلی اور برطانیہ نے طرابلس پہ حملہ کیا ہے
و اسلام را در معرض خطر نابودی قرار داده اند،
اور اسلام کو نقصان اور نابودی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے،
بر عموم مسلمین،
تمام مسلمانوں پر عمومی طور پہ،
از عرب و ایرانی،
عرب اور ایران،
واجب است،
واجب ہے یہ
کہ خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند.
عمومی طور پر هر مسلمان چاہے عرب ہو یا عجمی ہو، اس کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ اسلامی ممالک سے ان اجانب و کفار کو نکالنے کی کوشش کرے.
بابا ایتالیا به طرابلس حمله کرده، به ما چه؟
اٹلی نے طرابلس پہ حملہ کیا ہے، ہم سے کیا تعلق بنتا ہے اس کا؟
اما یک فقیه اینچنین نگاہ نمی کنه،
فقیه کی نگاہ محدود نہیں ہوا کرتی،
و از بدل جان و مال در راه بیرون راندن نیروهای ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قوای روسی و انگلیسی از ایران هیچ فرو گذار نکنم.
اسی فتوی کا آگے حصہ یہ ہے کہ اس راہ میں اپنی جان اور مال کی بھی پرواہ نہ کریں، جو کچھ قربانی دی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے طرابلس سے، مغربی طرابلس سے اٹلی کو اور ایران سے انگلینڈ اور روسیا کو باہر نکالیں،
زیرا ان عمل از مهمترین فرائض اسلامی.
کیوں؟ کیونکہ یہ کام اہم ترین اسلامی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے.
حالا مرحوم اسلام کاظم فتوا رو داده، مرجع علل اطلاقه.
پس یہ جو فتوا دیا مرحوم سید محمد کاظمی یزدی نے، یہ اس وقت مرجع تھے تمام لوگوں کے، یہ مرجع ثابت تھی،
یہ فتوای مشترکی از طرف عده ای از آقایون صادر شد،
اور اس کے بعد ان کے فتوا کے بعد بہت سے فقہاء نے مشترکہ میں ایک فتوا ثابت
کیا. آخوند مولا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه،
اور خود خراسانی لوگ کفایت تو رسول کے مؤلف ہیں،
شیخ عبداللہ مازندرانی که از مراجع بوده،
شیخ عبداللہ مازندرانی خود ایک مجتہد مرجع ہیں،
شیخ الشریعہ اصفهانی کذالک،
شیخ الشریعہ اصفهانی کا نام لیا،
سید مصطفی کاشانی، اونا الان اطلاعیه دادن همچنین،
یہ جتنے نام لیے تمام خود فقہا اور مراجعوں کی سب میں تھے یہ لوگ، اور انہوں نے فتوی صادر کیا.
خب حالا بصرہ هم عراق هم مورد ہجوم قرار گرفت، کی؟ دولت عثمانی.
دولت عثمانی نے انہی دنوں میں عراق پر بھی حملہ کیا اور بصرہ و عراق کو اپنی،
نہ دولت عثمانی حاکم بود،
یعنی دولت عثمانی، معذرت کہ دولت عثمانی کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے
انگلیسی حملے کردن،
برطانیہ نے حملہ کیا وہاں،
انگلیسی حملے کردن، عرب های خوزستان رو انگلیسی ها خریدن،
اور خوزستان جو ایران اور عراق کا بارڈر کا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ عرب بولنے والے رہتے ہیں، وہاں برطانیہ نے اثر و نفوذ پیدا کر کے وہاں کے لوگوں کو خریدا، ایجنٹ بنایا، اس کے ذریعے سے بغداد پہ قبضہ کیے،
مانع شده بودن عرب های خوزستان و دفاع میکردن از انگلیسیا،
اور یہ خوزستان کے جو عرب رہنے والے تھے انہوں نے بکنے کے بعد جو ہے اس کی برطانیہ کی مدد کی.
مرحوم اسلام کاظمی یه فتوا داده، موانع را از سر راه برطرف کنید،
اور مرحوم سید محمد کاظم نے فتوا دیا کہ جو بھی رکاوٹ اس راستے میں آئے، یعنی عراق کی حفاظت کے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو برطرف کرنا چاہیے.
مردم بصرہ یہ ٹیلیگرام دارن با اسلام کاظم یزدی،
اور اس کے فتوا کے جواب میں بصرہ کے لوگوں نے ایک ٹیلیگرام بھیجا سید محمد کاظم یزدی،
آقا انگلیسی حملے کردن،
کہا کہ معمولی بات نہیں ہے، انگلینڈ نے حملہ کیا ہے.
عزیزان من، دولت عثمانی و سنی ہا،
اس وقت کون سی حکومت موجود تھی عراق کے اندر؟ عثمانی حکومت جو سنی حکومت تھی.
بله ٹیلیگرام زدن، اما چیکار کنیم؟ میخوام بگم بابا بشناسید فقهاتون رو، علماتون رو،
اس نقطے کی جانب آقا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی حکومت حاکم تھی عراق کے اندر؟ عثمانی جو سنی حکومت تھی، لیکن اس نے ٹیلیگراف کیا ایک شیعہ مرجع کو، یعنی شیعہ مراجع ہمیشہ اس قابل تھے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا،
ان برادران اہل سنت ما بدانند کہ ما چه کردیم،
یہ جاننا چاہیے، ہمارے اہل سنت برادران کو بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے فقہا نے کیا کام انجام،
علماء ما چگونے نگاہ میں،
ہمارے علماء نے کتنی وسیع نظری کے ساتھ کام کیا ہے.
تلگرام زدن که آقا قوای انگلیسی حمله به بصره کرده.
بس تلگرام میں پوچھا گیا کہ انگلینڈ نے حملہ کیا ہے ہمارے اوپر.
آقا چه کار کنیم؟
کیا کریں؟ وظیفہ کیا ہے؟
تکلیفمون چیه؟
ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے؟
فرنوشت فتوای ما مبنی بر دفاع در مقابل هجوم کفار به بلاد اسلامی در همه جا پخش شده. چرا دو مرتبه میپرسید؟
اس کے جواب میں مرجع نے صحیح محمد قاسم یزدی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو فتویٰ تھا کہ جس میں ہم نے بیان کر دیا تھا کہ اسلامی ممالک کی حفاظت تمام لوگوں پر فرض ہے، اس فتویٰ کے صادر ہونے کے بعد دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسی فتویٰ میں
کہا میرسد به اینجا حفظ اسلام بر هر فردی به هر صورت که امکان دارد واجب
است. بعد اپنے اضافہ فرمایا کہ اسلام کی حفاظت ہر صورت میں ہر شخص پہ واجب ہے.
بعد دو مرتبہ آقایون دیگه به تبع مرحوم آسام کاظم فتویٰ دادن.
اور اس کے بعد آقای کاظم یزدی کی پیروی کرتے ہوئے بعض دوسرے مراجعین نے بھی فتویٰ دیا.
خطیبان و واعظان بر سر منبر شروع کردن گفتن.
اور اس کے بعد جب یہ فتویٰ صادر ہوئے تو خطبہ نے زاکروں نے منبروں کے اوپر آ کے اس کو بیان کرنا شروع کیا.
بعد تا آخر این در بخش فتویٰ،
یہ فتویٰ کے باب میں تھا
و دفاع. دو بخش دیگه اش بمونه.
ابھی جو دو آمن حصے کیے تھے کہ ایک فتویٰ موجود تھا، ایک خود مورچوں میں موجود ہونا، اور تیسرا پشتیبانی میں پیچھے رہتے ہوئے تشویق کرنا. کہتے ہیں باقی دو حصوں کو ابھی چھوڑو، صرف فتویٰ کے بارے میں آپ کو بیان کیا کہ فتویٰ کے ذریعے کیسے دفاع کیا.
این رو ہم بگم کہ در مقابل انگلیسی ها جنگیدن،
اور یہ بھی بتا دوں کہ انگلینڈ کے مقابلے میں جنگ بھی کی ہے ہمارے فقہا.
خب حالا که جنگ شده، شما این خیلی نکته مهمیه،
اهم نکته ہے جو بیان کرتا.
30,000 لشکر را آقایون فرستادن.
30,000 کا لشکر ہمارا کیا اور بھیجا گیا.
درست. عده از آقایان آمدن. مرحوم آقای حکیم در جنگ شرکت کرده.
خود مرحوم آیت الله محسن حکیم نے جنگ میں شرکت کی.
بله. مرحوم آفتان تقیه خونساری، سه تا قبر که در حرم هست، حرم قم کنار هم.
ہاں جو لوگ قوم مشرف ہو چکے زیارت پہ، وہ جانتے ہیں کہ تین قبریں مراجع کی ایک ساتھ بنی ہوئی، ان میں سے ایک محمد عقیق خودساری کی ہے.
ایشور شرکت کردے،
انہوں نے بھی جنگ میں باقاعدہ شرکت کی ہے.
و بعضی از اینا اسیر شدن،
بعض ان میں سے قیدی بھی بنے ہیں.
بله. مرحوم آقای حکیم فرماندهی داشته.
مرحوم آیت الله محسن حکیم فقط جنگ میں شریک نہیں تھے، کمانڈر تھے ایک حصے کے.
مرحوم آقای خالصی فرماندهی داشته.
مرحوم آیت الله خالصی وہ بھی ایک حصے کے کمانڈر تھے.
مرحوم آیت الله مرعشی ندوی میگه من مسئولیت آبرسانی لشکر رو به عهده داشتم.
مرحوم آیت الله مرعشی ندوی اسی جنگ کے اندر پانی پہنچانے کے ذمہ دار تھے.
پس وظیفه عالمان دیدیم که چه هست؟ خذوا ما آتيناكم بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه و عدوا لهم ما استطعتم من قوه.
پس ہم نے دیکھا کہ ہمارے فقہا اور عظیم مراجع نے کس طرح سے ذمہ داری کو انجام دیا، یعنی جو خدا نے بیان کیا تھا کہ اے یحیی اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوت کو بڑھاؤ. سورۃ انفال میں دوسرے کا خدا نے بیان کیا کہ اپنی قوت کو بڑھاؤ یہاں تک کہ تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کے دلوں میں روب تاری ہو جائے.
بلے مردم ہم دستور داد از رہبران دینی اطاعت کنی،
اور لوگوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے الہی رہبروں کی پیروی کرو.
تھا شما و انہا در یک راستا و در یک مسیر به تعالی برسید،
تاکہ ان الہی رہبروں کا اور لوگوں کا راستہ ایک ہی اور دو مل کے آگے بڑھ رہے ہوں.
مرحوم آقای حکیم در مقابل بعثی‌ها ایستاد.
مرحوم آیت الله محسن حکیم نے بعثیوں کے مقابلے مقاومت کی.
اما اهالی کوفه و کوفه صفتان آقای حکیم رو تنها گذاشتن.
آقای حکیم نے باسی جو نوجوان نہیں جانتے، جو صدام کا گروہ تھا جس سے وہ تعلق رکھتا تھا، اس کو حزب باس کہا جاتا تھا، اسی مناسبت سے باسی کہا جاتا ہے، بے عین سے یہ اس گروہ کی حکومت تھی. اس کے مقابلے میں آیت اللہ محسن حکیم نے قیام کیا، لیکن کوفیوں نے اور اہل کوفہ کی صفات رکھنے والے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا.
تنہا گذاشت. ثمرش میدونید چی شد؟
نتیجہ کیا ہوا؟
صدام آمد حسن البر رو هم گذاشت کنار، مسلط شد.
اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب فقہا کو چھوڑ دیا گیا، آگے ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا، تو صدام اور حسن ابوبکر جیسے لوگ آئے اور انہوں نے آگے حکومت.
علی القاعدہ است،
منطقی بات ہے.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم.
قرآن کریم کا قانون ہے کہ خداوند عالم ہرگز اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہ بدلے.
عبدالملک مروان آمد در مدینہ.
عبدالملك مروان ایک دفعہ مدینہ آیا،
سخنرانی کرده عجیبه،
اور ایک تقریر کی اس نے وہاں پہ،
گفت مردم مدینہ،
اے اہل مدینہ،
در سرحدات چین ما جنگ داریم. چین
در اون سے کہا کہ چین کی سرحد پر ہماری جنگ ہے.
من به مردم کوفه نوشتم که باید در جبهه شرکت کنید.
او میں نے اہل کوفہ کو ایک خط اور حکم دیا ہے کہ جائیں اور جنگ میں شریک ہوں.
به نامه من و دستور فرماندار من خندیدن،
اور انہوں نے میرا خط اور میرا حکم دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا.
اینا خیال میکنن منم علی ابن ابی طالب ہم،
اور یہ اہل کوفہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں بھی علی ابن ابی طالب کی طرح ہوں.
چیز که برود این کوفیان رو آدم کنن.
اور اب میں تمہیں مدینہ والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جائے اور اہل مدینہ اہل کوفہ کو ذرا سزا دے.
ایک نفر بلند شد گفت من.
ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جا کے یہ کام کروں گا.
اسم شما چیئے؟
پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
حجاج ابن یوسف.
کہا حجاج ابن یوسف ہوں.
گفت من تا چند نفر به من بده که آنچه که گفتم بکنم بکنم.
اور حجاج ابن یوسف نے عبدالملک ابن مروان سے کہا کچھ سپاہی مجھے دو تاکہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں کر سکوں.
درست. چند نفر به اشتاد آمد وارد کوفه شد.
حجاج ابن یوسف چند لوگوں کی ہمراہی میں کوفہ آ گیا.
گفت اعلام کنید استاندار جدید آمده، همه بیان مسجد.
اور اس نے کہا کہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک نیا گورنر آ گیا کوفہ میں، سب جمع ہو جائیں دارالعمارہ.
نقابی زد کہ کسی رو نشناسے،
اور اس کے بعد نقاب لگا کر لوگوں کے سامنے آیا تاکہ کوئی
رفت بالای منبر،
منبر پہ گیا،
گفت مردم خلیفۃ المسلمین عبدالملک مروان به شما نامه نوشته برید در سرحدات چین بجنگید، به نامه او خندیده اید.
اس کے بعد اس نے کہا کہ اے لوگو، خلیفہ مسلمین عبدالملک ابن مروان نے تمہیں خط لکھ کے کہا کہ جاؤ چین کی سرحد میں جو جنگ ہے اس میں شامل ہو جاؤ، تم نے اس کا مذاق اڑا ہے.
باید پر بشود سرحدات از سربازان.
اس کے بعد اس نے کہا کہ اب قرآن اندازی کی جائے گی جس میں سپاہیوں کو نکالا جائے گا.
یکی گفت بابا اونایی که نقاب نداشتن تو خوش رو بودن، ما به حرفشون گوش ندادیم، حال این آقا که آمده اینطوره.
ایک نے کہا کہ جن کے چہروں میں نقاب نہیں تھی اس سے زیادہ خوبصورت تھے ہم، تو اس کی بات نہیں مانی تو اس کی کیا مانیں گے.
گفت مردم نروید کار رو تمام میکنه.
اس نے کہا کہ جو بات نہیں مانے گا اس کا کام تمام کر دیا جائے گا.
نقاب رو زد بالا، گفت من حجاج ابن یوسف ثقفی.
اس کے بعد نقاب کو الٹا اور کہنے لگا کہ میں پہچان لو مجھے، میں حجاج ابن یوسف ہوں.
از منبر آمد پایین،
منبر سے نیچے آیا،
پیر مردی آمد، آقا من کی شدم،
ایک
فالجم.
بوڑا آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں تو دست و پا لرز رہے ہیں، میں کیسے جنگ میں جاؤں گا.
گفت گردنشو بزنی.
کہا اس کی گردن اڑا دو.
آقا دیگری آمد، من 90 سالم ہے، گردنشو بزن.
دوسرے نے کہا میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنا ضعیف ہو چکا ہوں کہ اس کی بھی گردن.
در چند ساعت حمام خون به راه انداخت.
چند ساعتوں اور گھنٹوں کے اندر خون کی نہریں بہا دی.
بله، کار به جایی رسید که فرمانده لشکر در سرحدات چین به حجاج نوشت بابا بس دیگه.
اور اس کے بعد یعنی ظاہر ہے اس کا نتیجہ نکلا کہ اتنے لوگ وہاں پہنچ گئے اس کے اقدام کے نتیجے میں کہ جو وہاں بارڈر کے اوپر کمانڈر تھا اس نے اس کو خط میں لکھا کہ آپ مزید لوگ نہ بھیجو، نہیں چاہیے لوگ،
بس دیگه. خب چی شد؟ همین کار رو با آقای حکیم کرد.
یہی کام آقای حکیم کے ساتھ کیا گیا.
تنها گذاشتم،
لوگوں نے تنها چھوڑ دیا.
عثمان باقر دید باید فکری بکنه.
عثمان باقر نے ایک سوچی.
آئے باقر صدر،
معذرت چاہتا، آئے باقر صدر نے، شہید باقر صدر نے ایک چیز کو سوچا.
دید عجب، این مردم نیاز به بیداری دارن.
یعنی ابھی ذرا توجہ کیجئے، اگر پہلے واقعہ سنایا ہے عبدالملک ابن مروان اور حجاج ابن یوسف کا، بلا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد تھا. اب آقا نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے آیت اللہ محسن حکیم کو تنہا چھوڑ دیا، اب یہاں آقا باقر صدر نے ایک چیز سوچی کہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ساتھ دیں.
من باید اقدامی بکنم.
یہاں آقا باقر صدر نے سوچا کہ اب مجھے کوئی عمل کرنا ہوگا.
این مرکز اندیشه این مردم رو باید بتکانم.
مجھے لوگوں کی اس فکر کو جھنجھوڑنا ہوگا.
از ایک طرف غرب حملے کرده،
ایک طرف سے مغرب کا حملہ ہو چکا ہے،
از ایک طرف کمونیسم حمله کرده.
یک طرف سے کمیونیست ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں.
از یک طرف حرکت های ناسیونالیستی عربی حملہ کرده.
دوسری طرف سے عرب نیشنل جماعتیں وہ پہم ہوتا حرک ہو چکی ہیں.
حالا باید چیکار کنم من؟
اب کیا کرنا چاہیے؟
تکلیف ہم چیئے؟
میری ذمہ داری کیا ہے؟
بیدار کردن.
ذمہ داری انہوں نے تحقیق کر لوگوں کو بیدار کرنا،
ہوشیار کردن،
لوگوں کو آگاہی دینا، ہوشیار کرنا،
زندہ شدن فکر،
فکر کو زندہ کرنا.
آمدے دو کتاب نوشتے
اور اس کے بعد آپ نے آگے دو کتابوں کو لکھا.
ایک فلسفتنا،
ایک کا نام ہے فلسفتنا، ہمارا فلسفہ،
نحوه زندگی فلسفی یک امت اسلامی چیه،
اور جس کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک اسلامی امت کو کس روش پر زندگی گزارنی چاہیے.
جوانها بخانی،
جوان کو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا.
بعد یکی هم اقتصادنا،
اور دوسری کتاب لکھی اقتصادنا، ہماری اقتصاد.
آمد از مدرسه هم شروع کرد
اور اس کے بعد مدرسه سے آپ نے کام کا آغاز کیا.
عزیزان من یادم شیخ بنت الهدا مدرسه ای تاسیس کرده بود.
مجھے یاد ہے کہ شہید باپو صدر کی بہن بنت الهدا نے ایک مدرسہ بنایا
دخترانے،
جو بچیوں کا مدرسہ تھا.
در این مدرسه بچه های تربیت شده بودن و بعد سرودهای یاد داشتن. عجیب، من الان یادم این سرودها.
یعنی مجھے آج بھی وہ ترانے یاد ہیں کہ جو اس مدرسے میں بچوں کو سکھائے جاتے تھے.
تو عراق بعثی زده، صدام زده،
کس ماحول میں شہید صدر اور ان کی بہن جناب بنت الهدا نے کام کیا، جہاں صدام جیسا حاکم ہے.
دخترها میخوندن اننی بنت صغیره لی اعمال کبیره ادرس درس المربی و دروس الدین حسبی لا ابالی بالصحابی فانا البنت الصغیره. ببینید آمد تزریق کرد،
یعنی اس طرح کے ترانے بنائے گئے کہ جس میں ان بچوں نے اس ماحول میں پڑھنا شروع کیا کہ میں اگرچہ ایک چھوٹی سی بچی ہوں بھی لیکن میری آرزویں بہت بلند ہیں. اور آگے کا اشارہ مجھے دوبارہ
لا ابالی بالصحابی، بس سختی ہم مبالاتی نہ کرم،
سختی آئے گی میرے اوپر، مجھے سختیوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہرگز
خدا اسلام باغر ہم حرکت کا،
اور اس کے بعد پھر اس طرح سے تحریک شروع ہوئی.
و لذا صدام راهی رو نداشت الا کشتن اسلام باقر.
اب جب سید بابر صدر اور ان کی بہن جناب بنت الهدا نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کیا تو صدام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو شہید کر دے.
عالم دینی اینه،
اس کو کہتے ہیں عالم دین.
عالم دینی اینه، ہم مرد جامعہ رو روشن کرد،
ایسا عالم دین کہ جس نے معاشرے کو آگاہی دی،
ہم جوانہ رو بیدار کرد،
جو نوجوانوں کو بیدار کیا،
بس جان خودش رو بر سر تعهد خودش نهاد،
اور اپنی جان کو اپنے عہد و پیمان کے مطابق جو خدا سے کیے تھے فدا کر دیا.
الان خون اسلم باقر صدر در جان جوانان فرهیخته عراق جاریه،
اور آج بھی عراق کے نوجوان، وہ نوجوان کے جن کے اندر اسلام کی محبت موجود ہے، اسلام کی جذبہ موجود ہے، ان کی رگوں میں آج بھی محمد باقر صدر کا خون جاری ہے.
خلاصش این که فقیهان ما، عالمان ما همیشه در مبارزه با استعمار، استبداد، استکبار پیشگام بودن.
پس ہماری گفتگو خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے فقہا، ہمارے مراجع ہر دور میں استکبار، استعمار، طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے ہیں.
الان هم دارن زعامت میکنن، آقای صد الان داره هدایت میکنه،
آج بھی هدایت کا سبب بن رہے ہیں. آقای شہید صدر آج بھی لوگوں کے هدایت کا ذریعہ ہے.
اگر شہید نشده بود شما الان نشسته بود اینجا این حرفا رو گوش میدادید؟
اگر شہید باقر صدر نے اپنا خون نہ دیا ہوگا تو آج اتنی بڑی تعداد یہاں جمع ہوگی ان کا ذکر نہ سن رہی ہوتی.
نه بابا، جان داد در راه خدا،
خدا کی راہ میں اپنا خون،
و او زنده خواهد ماند،
اور وہ حتمی طور پر زندہ رہیں گے.
و انج آش سعیدن و مات سعیدن و رحمه الله و رحمه الله تعالی،
اور انہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری اور کامیاب موت سے ہم کنار ہوئے. خدا ان کے درجات بلند کرے.
این بحث خیلی طولانی ہے،
یہ بہت طولانی گفتگو ہے.
اجمالا بهتون بگم بابا، مرحوم آسمان کاظمی عزیز دو تا از بچه های
در مبارزه با دولت انگلیس در دفاع از دولت عثمانی کشته شدند.
یہ بہت طولانی بحث ہے اور صرف آپ کے ذہنوں کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سید محمد کاظم یزدی جن کا بیان کیا کہ جنگ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے، اسی جنگ میں عثمانی حکومت کی محافظت کرتے ہوئے اس کا دفاع کرتے ہوئے ان کے اپنے دو بچے شہید ہو چکے،
مرحوم آقای حکیم اسیر انگلیسی ها شده بود در جزیره در کجا اینجا بله،
اور اسی جنگ میں آیت اللہ سید محسن حکیم انگلینڈ کے سپاہیوں کے ہاتھوں قیدی بنے،
مرحوم آسم تقی خونساری پاشتیر خدا رو 4 سال کتا کرده بود،
اور آقای محمد تقی خونساری کو اسی جنگ میں گولی لگی تھی جس کی بعد آپریشن کے ذریعے ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی.
خلاصه چین که یادتون باشه آلمان ما روحانیت اصیل ما سردردار بوده و انشاءالله هم خواهد بود.
اسے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے علماء ہمارے فقہ ہمیشہ
اما ہر
الہی تحریک کے حراوت دستے کے طور پہ سرداری کے طور پہ آگے بڑھتے رہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے،
انہا با مردم باشن مردم با انہا باشن
اور لوگ ان کے ساتھ ہوں اور وہ لوگوں کے ساتھ ہوں.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
درود بھیجے ہوں
بریم دیگه ها. یا الله این یک